أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورة الحجرات آية 13. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، بکثرت زن سے اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض زن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو. اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. اسی آیت کریمہ سے تعلق رکھتی ہوئی یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو. عرض کیا گیا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں پائی جاتی ہو تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بات جو تو کہہ رہا ہے اس میں پائی جاتی ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اگر وہ اس میں نہیں پائی جاتی تو تو نے اس پر بہتان باندھا ہے. تو غیبت سے مراد یہ نہیں کہ جھوٹی بات کرنا، بلکہ جو بات سچی ہو وہ بھی پیچھے پیچھے بیان کرنا، یہ غیبت ہے. ایک اور حدیث ترمذی حواب البر والصلہ سے لی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر بآواز بلند فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے بعض بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا. انہیں میں متنبع کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو تان و تشنی کے ذریعے تکلیف نہ دیں اور نہ ان کے عیبوں کا کھول بگاتے پھریں، ورنہ یاد رکھیں کہ جو شخص کسی کے عیب کی جستجو میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر چھپے عیوب کو لوگوں پر ظاہر کر کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. ایک اور حدیث حضرت عبد الرحمن بن غنم سے اور حضرت اسماء بن یزید سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے, اور اللہ تعالیٰ کے برے بندے غیبت اور چگلیاں کرتے پھرتے ہیں, دوستوں پیاروں کے درمیان تفریق ڈالتے ہیں, نیک پاک لوگوں کو تکلیف, مشقت, فساد, ہلاکت اور گناہ میں ڈالنا چاہتے ہیں. ایک مختصر حدیث حضرت حسیبر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, لا يدخل جنت قناط, کہ جنت میں چور خور داخل نہیں ہوگا. قیس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند رفقا کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ آپ نے ایک مردہ خچر کے پاس سے گزر ہوا جس کا پیٹ پھول چکا تھا. آپ نے کہا, بخدا تم میں سے اگر کوئی یہ مردار پیٹ بھر کر کھا لے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے, یعنی اس کی چگلی کرے. اسی تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض ملفوظات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیعت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقویٰ پر مبنی ہیں, دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ, نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو, نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو, راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا. عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں, اور ان کو گلا شکوہ اور غیبت سے روکو, پاکیزگی اور راست بازی ان کو سکھاؤ. ہماری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے, اس پر عمل درآمد کرنا تمہارا کام ہے. کہ حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں, خدا تعالیٰ فرماتا ہے, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, اس میں غیبت کرنے کو ایک بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو آسمانی سلسلہ بنتا ہے ان میں غیبت کرنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں, اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ آیت بیکار جاتی ہے. اگر مومنوں کو ایسا ہی متحر ہونا چاہیے تھا اور ان سے کوئی بڑی سرگرمی ہوتی تو پھر اس آیت کی کیا ضرورت تھی. بات یہ ہے کہ ابھی جماعت کی ابتدائی حالت ہے, بعض کمزور ہیں, جیسے سخت بیماری سے گزرتا ہے بعض میں کچھ طاقت آ گئی ہے, بس چاہیے کہ جسے کمزور پاوے اسے خفیہ نصیحت کرے, اور اگر نہ مانے تو اس کے لیے دعا کرے, اور اگر دونوں باتوں سے فائدہ نہ ہو تو قضاء و قدر کا معاملہ سمجھے. جب خدا تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے تو تم کو چاہیے کہ کسی کا عیب دیکھ کر سر دست جوش نہ دکھلاؤ, ممکن ہے کہ وہ درست ہو جائے. جلدی اور اجرت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریق نہیں ہے. کسی کا بچہ خراب ہو تو اس کی اصلاح کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے, ایسے ہی اپنے کسی بھائی کو ترک نہ کرنا چاہیے, بلکہ اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے. قرآن کریم کی یہ تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ اور دوسروں سے تذکرہ کرتے کرو, بلکہ وہ فرماتا ہے, تواصو بالصبر و تواصو بالمرحمہ, کہ وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں. مرحمہ یہی ہے کہ دوسرے کے عیب دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے اور اس کے لیے دعا بھی کی جاوے. دعا میں بڑی تاثیر ہے, اور وہ شخص بہت ہی قابل افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو 100 مرتبہ کرتا ہے لیکن دعا 1 مرتبہ بھی نہیں کرتا. عیب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے جب پہلے کم از کم 40 دن اس کے لیے رو رو کر دعا کی ہو. شادی کے قول کا ترجمہ یہ ہے, خدا تعالیٰ تو جان کر پردہ پوشی کرتا ہے مگر ہمسایہ کو علم نہیں بھی ہوتا اور پھر بھی شور کرتا دیتا ہے. ایک عورت نے گلہ کیا وہ کسی اور عورت کا گلہ کیا ہے مسلم اسلام کے سامنے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بہت بری بات ہے جو خصوصاً عورتوں میں پائی جاتی ہے, کیونکہ مرد اور کام بہت رکھتے ہیں اس لیے ان کو شاذ و نادر ہی ایسا موقع ملتا ہے کہ بے فکری سے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں, اور اگر ایسا موقع ملے بھی تو ان کو اور بہت سی باتیں ایسی مل جاتی ہیں جو بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں. لیکن عورتوں کو نہ علم ہوتا ہے نہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے, اس لیے سارے دن کا مشغول سوائے گلہ اور شکایت کے کچھ نہیں ہوتا. یہ بیماری عموماً عورتوں میں ہے لیکن بعض علاقوں کے مردوں میں بھی پائی جاتی ہے. اب ایک علاقے کے مردوں کا میں نے یہ حال خود دیکھا ہے کہ رات کو بیٹھ کر سارے مردوں اور عورتوں کا گلہ اپنی بیویوں سے بیٹھ کرتے اور بچوں سے کرتے تھے, اور ان کی مجلس کا مزہ یہی تھا کہ رات کو سونے سے پہلے خوب غیبت کی جائے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی شخص ادھوری اور ناقص نمازوں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچا سکتا. ادھوری اور ناقص نمازوں سے, بس اپنی نمازوں کو درست کرو. ہر ایک قسم کی شکایت, گلہ, غیبت, جھوٹ, افتراء, بدظنی وغیرہ سے اپنے تئیں بچائے رکھو. غیبت کے مضمون پر بہت سی اور بھی احادیث اور بہت سے اقتباسات تھے جو میں نے امازن کم کر دیے ہیں, کیونکہ اب ایک معاملہ ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ وہ سننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے اس کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے. 22 فروری 1995 کو انگلستان کی مرکزی مسجد کے لیے تحریک کا اعلان میں نے ان الفاظ میں کیا تھا جو مولڈن مسجد کہلاتی ہے. اس کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا, اس وقت میں 5 ملین کی تحریک جماعت انگلستان کی مرکزی مسجد کے لیے کرتا ہوں. 5 ملین کی تحریک انگلستان کی مرکزی مسجد کے لیے کرتا ہوں اس دعا اور نیت کے ساتھ کہ یہ لازماً انگلستان کی وسیع ترین مسجد ہوگی. عبادتوں کی گنجائش پر زور ہونا چاہیے, عبادتوں کی گنجائش پر زور ہونا چاہیے. جو اس کے ساتھ ملحق عمارتیں ہیں یا دوسرے نخرے ہیں ان کو بے شک نظر انداز کر دیں. اب یہ سادہ سی بات ہے جو ہر کسی کو سمجھ آ سکتی ہے, کوئی زیادہ عقل موٹی عقل کی ضرورت نہیں. عام انسان یہ بات سن کے سمجھ سکتا ہے کہ میں نے سخت منائی کی تھی کہ مسجد سے ملحقہ جو دوسری باتیں ہیں ان کو نخرے سمجھیں, اور سب سے پہلے مسجد کی تعمیر ہو اور مسجد پر ہی ساری رقم خرچ ہو, الا ماشاء اللہ بعد میں دوسری باتوں کی طرف بھی توجہ دی جا سکتی ہے. مجھے افسوس ہے کہ اس نصیحت کے بالکل برعکس کروائی ہوئی ہے, 100% برعکس. مسجد کے ملحقہ حصوں پر تو دل کھول کر پیسہ بہایا گیا ہے, اور جو مسجد کا کام تھا وہ اسی سے ادھورا پڑا ہوا ہے. جماعت اس وقت بہت سے قرضوں کے نیچے اسی وجہ سے دب چکی ہے. جہاں تک ٹھیکے دینے کی کاروائی تھی اس کا عجیب حال ہے کہ ٹھیکے دینے کا جو اصول ہے کہ 2-3 فرموں سے ٹھیکے لیے جائیں, ان میں سے ان کو بتائے بغیر کہ کسی فرم میں کیا قیمت ڈالی ہے, جو کم سے کم ہو اور مناسب ہو اس کو ٹھیکہ دیا جائے, مگر ٹھیکے بھی بغیر پوچھے ایک ہی کسی فرم کو دے دیے جاتے رہے ہیں, اور شرائط ایسی طے کی گئی ہیں جو سراسر جماعت کے خلاف اور اس بنیادی اصول کے خلاف ہیں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پیش کیا تھا. بھاری رقم لکھوں پر خرچ ہو گئی ہے, اور جو مسجد کا حال ہے وہ ابھی آغاز کا حال ہے. اور دوسری خرابیاں اس میں یہ ہیں کہ آرکیٹیکٹ کو چاہیے کہ وہ دوسرے ماہرین انجینئرز کو اپنے ساتھ شامل کرے کنسٹرکشن کے کام کے لیے. مختلف قسم کے انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے, پلمبنگ کے لیے الگ ضرورت ہوتی ہے, بجلی کے تار بچھانے کے لیے الگ ضرورت پڑتی ہے. ربی کے مختلف قسم کے ماہرین انجینئرز کو اپنی کمیٹی میں داخل کرنا ضروری ہے, اور ان میں سے کسی ایک کو بھی داخل نہیں کیا گیا. 100% تھک بازی پہ کام چلا ہے کہ اپنی نگرانی میں کریں گے, اور اس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے سارا روپیہ خرچ ہو چکا ہے اور مسجد کا کام ہنوز روز اول ہے, اور خرچ ہونے کے علاوہ ابھی ہم ایسے غلط ٹھیکے داروں کو رقم دینے کے پابند ہو چکے ہیں قانوناً, کیونکہ ان کو یہ دستخط کر کے دیا گیا ہے کہ ہم بہرحال یہ کام تم سے پورا کروائیں گے, اور وہ رقم ساری ابھی ادھار پڑی ہوئی ہے. تو یہ نہایت ہی افسوسناک حالت مجھے مجبوراً آپ کے سامنے پیش کرنی پڑ رہی ہے. اسٹرکچر انجینئر ہونے چاہیے تھے, الیکٹریکل انجینئر ہونے چاہیے تھے, ہیٹنگ اور پلمبنگ کے انجینئر ہونے چاہیے تھے, ان میں سے کسی ایک کی خدمت بھی نہیں لی گئی. حالانکہ جماعت میں بکثرت ایسے انجینئر موجود ہیں. اب ہمارے اوپر ہمارے گھر میں کام ہو رہا ہے, یہ چھوٹا سا کام ہے, مسجد کا کام تو بہت وسیع ہے اس کے مقابل پر. اس میں بھی سب انجینئرز کو میں نے شامل کیا ہوا ہے, اسٹرکچرل انجینئر, الیکٹریکل انجینئر, دوسرے انجینئر. وہ شام کو صرف جوڑتے ہیں اور پھر دیکھ کے بتاتے ہیں کہ کیا کام کس طرح چلنا چاہیے. تین ٹینڈر کم سے کم طلب کرنے چاہیے تھے, جو ٹینڈر طلب نہیں کیے گئے, صرف ایک ہی ٹھیکے دار کو ٹینڈر دے کے کام سپرد کر دیا گیا. ایسے تمام معاملات کے لیے مرحوم امیر آفتاب احمد خان صاحب نے شروع ہی میں ہدایات پر پورا عمل کرتے ہوئے پوری ایک کمیٹی کی منظوری لی تھی, اور میں حسن زنی کرتے ہوئے یہی سمجھتا رہا کہ اسی انہیں خطوط پر مرحوم آفتاب خان صاحب کی خطوط پر بھی اس کام کو آگے بڑھایا گیا ہوگا. لیکن اب جب ایک سلسلے میں مجھے تحقیق کروانی پڑی اور اخراجات کا آڈٹ کرانا پڑا تو پتہ چلا کہ یہ سارے فیصلے من ترا حاجی بھگوئم تو مرا حاجی بھگو کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کر کے کرتے رہے ہیں. شروع میں فیل ون کے تحت جن ضروری کاموں کے لیے رقم مختص کی گئی تھی وہ بھی دوسرے کاموں پر لگائے جا چکے ہیں, اور اکثر انہیں ہونے والے جو مقام جو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہیں, اور سب سے بڑا کام مسجد تعمیر کا ہے, یہ اثر نو باقی پڑ یہ کلیہ دن باقی پڑا ہوا ہے. یعنی قرض باقی ہیں ابھی جو 5 ملین کی وصولی سے زیادہ ہیں, اور کام ہنوز ہوگی اول والی بات ہے. اس لیے آج میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ مجھے اب دوبارہ 5 ملین کی تحریک کرنی پڑے گی. اب 5 ملین کی جو میں تحریک کرنا چاہتا ہوں, یہ اب ظاہر بات ہے کہ مقامی جماعت کے بس میں تو یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ ساری رقم خود پوری کر سکے. جو خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی کی عادت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی عطا فرماتا ہے, اور جتنا بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ اور راہیں وسیع کر دیتا ہے, ان کو بہت کچھ خدا اپنی فضل سے خود عطا فرما دیتا ہے. یہ تو ان کا تجربہ ہے جو اس راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے کیسا سلوک ہوا کرتا ہے. لیکن کچھ بزدل بھی ہیں, خدا تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے اور میرے علم میں ہے, مگر ان کو خدا کا دیے ہوئے مال میں سے خدا کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی. تو وہ سب جو میری یہ بات سن رہے ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے حالات پر نظر ثانی کریں, کیونکہ اللہ سے تو چھپا نہیں سکتے, جو خدا نے آپ کو خود عطا فرمایا ہے, اور اس کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں تو آپ کا مال بھی برباد ہوگا, آپ کی اولادیں برباد ہوں گی, اور کبھی بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہ میرا اعلان عام ہے, چیلنج کے طور پر کر کے دیکھیں جس نے کرنا ہے. اس کے سارے اموال بے برکت ہو جاتے ہیں, اولادیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, اور حسرت کے ساتھ وہ مرتا ہے. بس وہ لوگ جو میری بات کو سن رہے ہوں وہ اپنے حالات کو نظر ثانی کریں. اب جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا, یہ اب ساری کاروائی جماعت ہندوستان کے بس کی نہیں رہی, کیونکہ بہت سے چندوں میں پہلے ہی ملوث ہیں, اور بہت سے چندوں میں خدا کے فضل سے دل کھول کر حصہ لیتے بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے. اس لیے میں اس تحریک کو ساری دنیا پر وسیع کرتا ہوں. مثلاً ربا کی تینوں انجمنیں خاص طور پر میری مخاطب ہیں, انجمن صدر انجمن احمدیہ, تحریک جدید احمدیہ اور وقف جدید. یہ تینوں انجمنیں کوشش کریں کہ جس حد تک وہ بچت کر سکتی ہیں بچت کر کے باقی روپیہ ہمیں مولڈن مسجد کی تعمیر کے لیے مہیا کر دیں. اسی طرح امریکہ سے اور کینیڈا اور جاپان وغیرہ کی جماعتوں سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ اس شرط پر کہ ان کے لازمی چندہ جات پر کوئی اثر نہ پڑے, اور اپنے عام چندوں میں سے جو ان کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے بھی وہ بچت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, تو یہ رقم جس حد تک ممکن ہو وہ ہماری اس تحریک میں پیش کر دیں. جیسا کہ میری ہمیشہ سے عادت ہے کہ ہر تحریک میں میں اپنے اور بچوں وغیرہ کی طرف سے دسواں حصہ خود ادا کیا کرتا ہوں, تو آج بھی میں آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس چندے کا 50 لاکھ کے چندے میں سے دسواں حصہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے ادا کروں گا. اگر اگلے 2 سال کے اندر آپ سب لوگ یہ رقم ادا کر دیں اور میں بھی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ ہماری بہت سی مشکلات آسان ہو جائیں گی. اب اس سے نو یہ کام بہرحال کرنا ہوگا. اگر جو نئی کمیٹی ہے اس نے بچت کی اور کچھ رقم اس میں سے بچ گئی تو وہ جماعت کی خاطر بچے گی, وہ یا ان کو واپس کر دیں گے جنہوں نے پیش کی تھی باہر والوں کو, اور یا ان کی مرضی سے کسی اور نیک کام پہ صرف کریں گے. مساجد فنڈ بہت ہمارا روپیہ استعمال کر رہے ہیں, یعنی مساجد فنڈ کے ذریعے ساری دنیا میں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں. اس لیے اگر جماعتوں یا چندہ دینے والوں نے اجازت دی تو اس بقیہ رقم کو ہم انشاءاللہ مساجد کی تعمیر ہی میں استعمال کریں گے. اس غرض کے لیے ایک نئی کمیٹی میں نے بنا دی ہے جن میں مختلف ماہرین کو بھی شامل کیا ہے. ارشد باقی صاحب اس کے انچارج ہیں, اور ان سب سے گفتگو کے بعد مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کمیٹی کی رہنمائی میں اب جس طرح کام سلیقے سے ہونا چاہیے اسی طرح ہوگا. جو کام دیگر حال وغیرہ کے اوپر رہنا ہونا باقی ہے اس کو بالکل سر سردس نظر انداز کر دیں, اور مسجد کی تعمیر میں بہت اچھی محنت کے ساتھ سارے انجینئر مل کے کام کریں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر ہماری مسجد UK کی سب سے بڑی مسجد بنے گی, جس میں جو سعودی عرب وغیرہ کی تعمیر کی ہوئی مسجدیں ساری شامل کر کے میں کہہ رہا ہوں, UK میں ہماری مسجد کے سوا کسی اور مسجد میں نمازیوں کی اتنی گنجائش نہیں ہو سکتی جتنی ہماری مسجد میں مہیا کی گئی ہے. تو اس تحریک کے ساتھ میں اب اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے. ابھی میں خطبہ ثانیہ کے بعد 2 سنتیں ادا کرنے والا ہوں, کیونکہ میں آنے سے پہلے بھول گیا تھا. تو آپ میں سے اگر کسی نے جمعے کی پہلی 2 سنتیں ادا نہ کی ہوں تو وہ بھی کھڑے ہو کر ادا کر لیں, और वरना अक्सर तो घर से लोग पढ़ के जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युदलिलहु फला हादियलह व नशहदु अल्लाह इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وآپ انتظار کر لیں تھوڑی